نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ احزاب اور سورہ سبا مکمل اور کچھ حصہ سورہ فاطر کا پڑھیں گے. قرآن حکیم میں سورہ فرقان سے مکی سورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے آخری سورت جو ہے وہ سورہ سجدہ تھی. یہ آٹھ سورتیں بنتی ہیں. ان میں سے پہلی سورت جو ہے سورہ فرقان وہ بغیر کسی حروف مقطعات کے شروع ہوئی ہے. بقیہ سات سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہے. چار کا آغاز الف لام میم سے ہوا، دو کا تا سین میم سے اور ایک کا تا سین سے. اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ مدنی ہے وہ سورت الاحزاب ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے سورہ نور کا مطالعہ کیا تھا کہ اس کے اور سورہ احزاب کے مابین وہ جوڑے ہونے کی نسبت جو قرآن مجید کی صورتوں میں نمایاں ہے وہ بتمام و کمال موجود ہے. عجیب اس نے اتفاق کا یہ کہ نو رکوع ہی پر مشتمل ہے سورہ نور اور نو رکوع ہے سورہ احزاب کے. تقریباً حجم میں یہ دونوں صورتیں برابر ہیں. بالکل وسط میں سورہ نور کے آیات نور آئی ہیں اور وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس میں کہ ایمان کے لیے تمثیل بیان ہوئی اور نور ایمانی کے اجزائے ترکیبی سامنے لائے گئے. اس سورہ مبارکہ کے بالکل وسط میں ایک آیت آئے گی کہ ایمان کا ظہور انسان کی شخصیت میں جن صفات اور عادات کی شکل میں ہوتا ہے وہ کیا ہے. پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سماجی زندگی سے متعلق بڑے اہم احکامات تھے اور اسی کے ضمن میں پردے اور سطر کے احکام آئے تھے. اس سورت کے بھی اہم مضامین میں سے ایک مضمون جو ہے وہ سماجی اصلاح کا معاملہ ہے. اور یہ بات پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ اگرچہ مصحف کی ترتیب میں سورہ نور پہلے ہے سورہ احزاب بعد میں ہے، لیکن ترتیب نزولی میں سورہ احزاب پہلے ہے سورہ نور بعد میں. سورہ احزاب سن پانچ میں نازل ہوئی ہے. غزوہ احزاب سن پانچ میں ہوا. غزوہ احزاب کا ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں دو رکوعوں میں آئے گا تفصیل کے ساتھ. اور سورہ نور میں واقعہ افق ہے وہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہوا تھا، وہ سن چھ کا واقعہ ہے. تو یوں میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سماجی زندگی میں جس اصلاح کے عمل کا آخری نقطہ وہ تھا کہ جو سورہ نور میں آ چکا ہے اس کا نقطہ آغاز یہاں ہے. اور اسی چیز کو نہ سمجھنے کے باعث لوگ جو ہیں ان سورتوں کے مضامین کے اندر جو ربط ہے اس کو وہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. اس سورہ مبارکہ میں جو پردہ ہے وہ غیر محرموں سے پردہ یا گھر سے باہر کا پردہ، اور اس میں جو ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے. محرموں کے سامنے بھی جس طریقے سے کہ نگاہیں نیچی رہنی چاہیے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، وہ اصل میں گھر کے پردے کا ذکر ہے، گھر کے اندر جو محرموں کے ساتھ ہے اور ستر کا معاملہ ہے اس میں. یہی وجہ ہے کہ وہاں اوڑھنی اور دوپٹے کا ذکر آیا ہے جو کہ مسلمان عورت گھر کے اندر بھی وہ ہمیشہ پہنے رکھتی ہے، اس کے لباس کا جزو لازم ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینوں پر مار لیا کریں. یہاں جو ہے سورہ عذاب میں آپ لفظ پڑھیں گے جلابیب، جلباب کی جمع ہے. یہ وہ بڑی چادر ہے کہ جس میں کوئی عورت اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹ کر گھر سے باہر نکلتی ہے. دوپٹہ علیحدہ شے ہے اور یہ چادر علیحدہ شے ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی سورہ نور کی طرح منافقین کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے خاصے شرح و بست کے ساتھ. اور اضافی چیز جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ ہے غزوہ احزاب پر ایک بڑا جامع تبصرہ، اس کے حالات جو ہے وہ بڑی جامعیت کے ساتھ آئے. تو بہت سے اعتبارات سے یہ سورت بالکل مثنی ہے سورہ نور کی. آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. پہلی تین آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے بپے کچھ احکام دیے جا رہے ہیں جو بالکل نجی سطح کے ہیں. جیسے کہ مکی صورتوں میں عام طور پر اختتام پر یہ ہوتا تھا کہ حضور سے ایک نجی سطح پر خطاب، یہاں جو ہے اس کے برعکس نظر آ رہا ہے کہ آغاز میں ہی. اور گنیے گا پہلی بات کیا کہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیے. ہم یوں ترجمہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، بلکہ کیے رکھیے، تقوی تو ہے لیکن یہ کہ اس پر ثابت قدم رہیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، دوسری ہدایت یہ ہوئی کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے. اطاعت جو ہے وہ صرف حکم کے مقابلے میں اطاعت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے مشورے کو مان لینا یہ بھی اطاعت ہے، بلکہ میرے نزدیک تو کسی کے مشورے کو توجہ سے سن لینا جو ہے، جس سے کہ اندازہ ہو کہ طبیعت میں کچھ آمادگی ہے، یہ ہماری بات سننے پر کچھ آمادہ ہے، یہ بھی در حقیقت اطاعت کا نقطۂ آغاز ہے. تو ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیے اور ان کی باتیں توجہ سے سنیے بھی نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. تیسرا حکم واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور آپ تو پیروی کرتے رہیے اس چیز کی کہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالی جو کچھ کے تم لوگ کرتے ہو اس سے واقف ہے. پھر اس کے بعد حکم وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر، کسی اور کی طرف اس پہلو سے انسان نہ دیکھے کہ یہ ساتھ دے یا یہ ساتھ نہ دے تو کیا نتیجہ نکلے گا، وہ ناراض ہو جائے یا راضی ہو تو کیا فرق واقع ہوگا، ان سے انسان بے نیاز ہو جائے اور بھروسہ اپنا پورا اعتماد اور توکل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے. وکفا باللہ وکیلا، اور جس کا کارساز اللہ ہو جائے اس کو اور کسی کارساز کی کیا ضرورت ہے، کافی ہے اللہ بطور کارساز. یہ تین آیات ہیں، یہ ابتدا جو ہے تمہید وہ بتا رہی ہے کہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے کہ جو زیر بحث آنے والا ہے، جس پر کہ کوئی بڑی چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، جسے منافقین اور کفار جو ہیں وہ کوئی بہت بڑا پروپیگنڈے کا ایشو بنانے والے ہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے تب اصل میں کہ یہ تمہید اتنی زوردار کیوں ہے اور اس طرح جو ہے اس قدر اہمیت کے ساتھ یہ احکام حضور کو کیوں دیے جا رہے ہیں، یہ بعد میں آگے بات کھلے گی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم میں جوف، ویسے تو پیٹ کو کہتے ہیں لیکن جوف کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی خلا ہے تو وہ جوف ہے اس کا. تو یہ ہمارے سینے کی ہڈیوں کے مابین جو خلا ہے یہ بھی اصل میں جوف ہے. تو ہم نے کسی کے، اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر. ہاں یہ ترجمہ ٹھیک ہے، جوف کا ترجمہ پیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی کے اندر دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو. زہار جو ہے یہ عرب کا ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ کسی شخص نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کے مانند تھے، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کے مانند تھے. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ الفاظ زبان سے نکل گئے تو اب وہ بیوی جو ہے اب ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. تو یہ بڑی تفصیل سے سورہ مجادلہ میں بحث آئے گی. 28 پارے کی پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ، جس میں اس کا تفصیلی قانون بیان ہوگا. یہاں صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے کوئی عورت تمہاری ماں نہیں بن جاتی ہے. فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہ ہی اس نے تمہارے جو یہ منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں انہیں تمہارا بیٹا بنا دیا ہے. کسی کو کہہ دینے سے کہ تم میرے بیٹے ہو وہ بیٹا نہیں بن جاتا. بیٹا تو وہی ہے کہ جو کسی کی صلح سے ہوا ہے، یا پھر یہ کہ بیٹا سوتیلا ہو سکتا ہے، بیوی کا بیٹا ہے کسی اور شوہر سے، اس کا بھی درجہ جو ہے بیٹے کا ہے، لیکن بہرحال یوں ہی منہ بولے انداز میں بیٹا کہہ دینا وہ بیٹا نہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہ سے، جیسے چاہا تم نے کوئی بات منہ سے نکال دی. واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ تو وہی بات کہتا ہے کہ جو بالکل درست اور سچ ہو اور صحیح ہو، اور وہی ہے کہ جو سیدھی راہ سجھاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام ہی سے، منسوب کرو انہیں ان کے والد کے نام ہی کی طرف۔ اب یہ خاص طور پر چونکہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ویسے تو ایک شریف النسل عرب تھے، لیکن جیسے عرب میں ہوتا ہے کسی قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کیا، غارت گری کی، وہاں سے بچوں کو پکڑ کر لے گئے، پھر انہیں غلام بنا کر کہیں بیچ ڈالا، اس طریقے سے ان پر غلامی کا داغ لگا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا اور ان کے یہ غلام تھے۔ جب حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں آئیں تو حضرت خدیجہ نے ان کو ہبہ کر دیا، حضور کو دے دیا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہیں آپ کو۔ تو حضور نے پھر ایک واقعہ بلکہ ایسا ہوا کہ ان کے جو رشتے دار تھے قبیلے والے، کہیں ان کے علم میں آ گیا کہ یہ حضور کے پاس ہے، وہ آئے کہ یہ ہمارے ساتھ، ان کو جانے دیجئے۔ حضور نے کھلی اجازت دے دی کہ اگر یہ جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن یہ کہ حضرت زید ابن حارثہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں تو حضور ہی کے پاس رہوں گا، اور آپ نے مجھے جو شفقت دی ہے وہ ماں باپ کی شفقت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس پر حضور نے پھر اس کو آزاد کر کے اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ اب وہ عرب کے رواج کے مطابق انہیں پکارا جاتا تھا زید ابن محمد، اتنی بڑی فضیلت انہیں حاصل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں جب یہ آیت آئی تو پھر ان کا نام پڑ گیا زید ابن حارثہ، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کس قدر ایک صدمہ پہنچا ہوگا اور کتنی بڑی محرومی کا احساس ہوا ہوگا۔ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، وہی زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی بچہ کہیں پر مل گیا ہے، گم ہو گیا تھا، اس کو آپ نے پال لیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا والد کون ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، دینی بھائی ہیں، وہ موالیکم، اور وہ تمہارے رفیق ہیں، لیکن بہرحال بیٹا نہیں بنے گا، وہ بیٹے کی حیثیت وہ اختیار نہیں کر سکتا، اور جو قانونی معاملہ ہے بیٹے سے متعلق وہ اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے اس معاملے میں کہ جو تم خطا کر چکے پہلے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن یہ کہ جو جان بوجھ کر کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی زیادہ حقدار ہے اہل ایمان سے ان کی اپنے جانوں سے بھی بڑھ کر، یعنی مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ نبی کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز رکھے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ ان کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جن کا درمیان رحمی رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں اللہ کے قانون اور شریعت میں۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین سے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، یہ دوسری بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، یہ معاملہ دوسرا ہے۔ اس کے پس منظر میں ہے وہ رشتہ اخوت و مخاوات کہ حضور نے مہاجرین میں سے ایک ایک کو اور انصار میں سے ایک ایک کو لے کر بھائی بنا دیا تھا۔ یہ رشتہ اس قدر گاڑھا اور اتنا مضبوط ثابت ہوا، لوگوں نے جائیدادیں تقسیم کر دیں، گھر بانٹ دیے، یہاں تک کہ ایک واقعہ تو اس حد تک آتا ہے جس کا تصور بھی انسان محال ہے اس کے لیے کرنا، کہ ایک انصاری کی دو بیویاں تھیں، تو اس وقت تک پردے کے احکام تو آئے نہیں تھے، وہ اپنے وہ مہاجر بھائی کو گھر میں لے گئے کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور تمہارا گھر آباد نہ ہو۔ اس حد تک وہ رشتہ جو مواقعات کا تھا اس انتہا کو پہنچا، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قانونی رشتہ نہیں ہے، شریعت میں جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو اس رشتے کا لحاظ نہیں ہوگا، وہاں تو وہی کہ جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں، جو تمہارے وارث ہیں قانون خداوندی میں، وہی حقدار ہیں۔ البتہ یہ کہ اپنے ان دینی بھائیوں کے ساتھ جو بھی تم سلوک کرو، جو بہتر سے بہتر جو بھی معاملہ کرو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو وارثوں کا معاملہ ہے شریعت اسلامی میں، وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اس میں یہ چیز جو ہے شامل نہیں ہوگی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورہ، یہ چیز جو ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کرو جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آ چکا ہے. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وہ عہد ہم نے آپ سے بھی لیا اور نوح سے بھی لیا اور ابراہیم سے بھی لیا اور موسیٰ سے بھی لیا اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے بڑا گاڑھا قول و قرار لیا، بہت پختہ عہد لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کا سچ. وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی جب محاسبہ ہوگا اور مؤاخذہ ہوگا قیامت کے دن، جس کا کہ ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. تو رسولوں کی سچائی جو ہے اس روز بالکل مبرہن ہو جائے گی، جب وہ بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ سوال جواب جب ہوگا ان کے مابین، تو ان کی صداقت تو بالکل علم نشرہ ہو جائے گی، اور جو جھوٹے تھے ان کا جھوٹ جو ہے نمایاں ہو جائے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم جو ہے فراہم کیا ہوا ہے. یہ جو 8 آیات ہیں، جس طرح سورہ توبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ کچھ اہم بات جو ہے پہلے نکال کر لے آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بحث آگے چلتی ہے. ترتیب میں اگر یوں ہوتا کہ پہلے غزوہ احزاب سے متعلق 2 رکوع آ جاتے پھر یہ بحث چلتی، تو ایک انداز یہ ہوتا کہ یہ بات مسلسل ہوتی. اس وقت قرآن مجید میں ہمیں یہ چیز ذرا منقطع نظر آ رہی ہے کہ جس بات کے لیے یہ ساری تمہید اٹھائی گئی ہے وہ ابھی 2 رکوعوں کے بعد آئے گی. درمیان میں 2 رکوعوں میں سورہ غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہی اسلوب میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ توبہ میں بھی تھا، یہی اسلوب جو سورہ انفال میں بھی تھا کہ ایک آیت جو تھی مال غنیمت کے بارے میں جس پہ اختلاف ہو گیا تھا اس کو سب سے پہلے نکال کر لے آئے، حالانکہ اس کے بارے میں اصل حکم جو ہے وہ سورہ انفال میں بہت آگے جا کر آیا. تو یہ تو آپ تمہیدی آیات سمجھیے ان مضامین کے لیے کہ جو 2 رکوعوں کے بعد شروع ہو گئے. اب اس کے بعد جو یہ 2 رکوع ہے ان میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ غزوہ سن 5 میں پیش آیا ہے، سن 5 ہجری. اور عجیب بات یہ ہے، ایک مناسبت ہے بہت حسین، کہ سورہ عنکبوت جو ہم نے کل پڑھی تھی پہلی سورت، وہ اسی گروپ کی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا وہ سن 5 نبوی کی ہے، یہ سن 5 ہجری کی ہے، یعنی وہ حضور پر وحی کے آغاز کے بعد 5 سال جو ہے 5ویں سال میں نازل ہوئی، اور یہ ہجرت کے بعد 5 سال. تو غزوہ احزاب جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور لینڈ مارک ہے سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 12,000 کا لشکر آ گیا تھا کہ جو اس وقت کے جو بھی سٹینڈرڈز تھے اس کے اعتبار سے بہت بڑا لشکر تھا. یعنی عرب میں تو ایسی مٹ بھیڑ ہوا کرتی تھی قبیلے کی قبیلے سے، چند 100 ادھر ہے چند 100 ادھر ہے، اس طرح کا ایک معاملہ. خود غزوہ بدر میں کیا تھا، 1,000 ادھر سے آئے تھے اور 313 ادھر سے تھے، پھر غزوہ احد میں 3,000 آئے تھے ادھر سے، 1,000 ادھر سے نکلے تھے، جن میں سے کچھ منافق واپس ہو گئے تو صرف 700 رہ گئے. لیکن یہ کہ اتنی بڑی جمعیت اور چاروں اطراف سے، جو سمجھیے کہ عرب میں جتنی قوتیں تھیں جمع ہو گئی، جنوب سے قریش چل کر آئے، شمال سے خیبر سے یہودی چل کر آئے، مشرق سے بنو خطفان چل کر آئے، یہ 3 اطراف سے لشکر جو آئے اور ان سب نے آ کر گھیرا ڈال دیا. اب ایک چھوٹی سی بستی، چند 100 گھر، پھر اس میں بھی منافقین کا ایلیمنٹ موجود، جن سے ہر وقت اندیشہ ہے کہ مارے آستین ہے کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ جو بڑی کریٹیکل ہو، نہ معلوم ان کا طرز عمل کیا ہو، وہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ مرغے باد نما ہیں، انہیں تو رخ بدلتے دیر نہیں لگے، اس کا ذکر بھی ان آیات میں آ جائے گا. پھر یہ کہ مضبوط قلعے جو ہے یہودیوں کے موجود تھے، ان سے اندیشہ کہ اگرچہ ان سے معاہدات حضور نے کیے ہوئے تھے لیکن بار بار تجربہ ہو چکا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا آتا تھا وہ خلاف ورزی کرتے تھے. تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ انتہائی نازک ہو گئی تھی، بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا، اس میں میں سمجھتا ہوں قطعاً مبالغہ نہیں ہے اگر اس وقت کے حالات کا آپ تفصیلی جائزہ لیں، کہ جیسے ایک چراغ ہے کہیں چٹیل میدان میں وہ جل رہا ہے اور آندھیاں آ گئی ہیں اس کو جلانے کے لیے، بالکل یہ انداز. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بچانے پر تل گئے، یہ کیفیت تھی. اب اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ جو آزمائش کا فلسفہ ہم پڑھا ہے سورہ عنکبوت میں کہ اللہ تو آزماتا ہے، آزمائش نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کیسے پتہ چلے کون کتنے پانی میں ہے، کس کا ایمان کتنا پختہ ہے اور کس کا ایمان ایسے ہی سرسری سا ہے، بس منہ سے کہہ دیا ہے، اس سے زائد اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر تو امتحان نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا طالب علم لائق ہے اور کون سا نالائق ہے. تو ابتلاء، امتحان، آزمائش کا فلسفہ تفصیل سے کل ہم پڑھ چکے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی طور پر ایک تو یہ مرحلہ ہے سن 5 کا کہ جو نہایت شدید آزمائش کا بن گیا، اور پھر 4 سال کے بعد غزوہ تبوک جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، وہ شدید آزمائش کا. اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر حضور کے لیے شدید ترین آزمائش کا دن جو ہے وہ یوم طائف تھا، وہ مکے کے اندر سن 10 میں جو معاملہ پیش آیا تھا طائف میں، مکی دور میں. لیکن اجتماعی سطح پر یہ جو مرحلہ تھا یہ پہلا شدید ترین مرحلہ تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافقین تھے ان کا دل کا جو کا خبز تھا، اس کی جو ناپاکی اور خباثت تھی، وہ ان کی زبانوں پر آ گئی، اور اہل ایمان کا کردار جو ہے وہ بھی نکھر کر سامنے آ گیا کہ جن کے دلوں میں یقین ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخر پر، ان کا کردار کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. اے اہل ایمان، ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا، جبکہ تم پر حملہ آور ہوئے لشکر جنود، تو ہم نے ان پر ایک تیز ہوا، ایک آندھی بھیج دی. اب یہ اس غزوے کا آخری واقعہ ہے جس کو قرآن پہلے ذکر کر رہا ہے، یعنی وہ ان کا محاصرہ جتنا طویل ہوا اور وہ ساری آزمائشوں کے مراحل سے مسلمان الحمدللہ کہ وہ صبر کے ساتھ اور ثبات کے ساتھ گزر گئے، کامیاب ہو گئے، منافقین کے نفاق کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی ایسی بھیجی ہے کہ جس سے ان کے کیمپ کے اندر وہ جتنے بھی جہاں چولہے تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس سے آگے لگ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، ایک افراتفری ایسی ہوئی کہ اس کے بعد انہیں اس کے سوا کوئی راستہ سجائی نہ دیا کہ انہوں نے اپنا کیمپ اٹھایا اور چلے گئے. تو گویا کہ وہ سچویشن ہی بس کریٹ کرنی مقصود تھی، کوئی بڑا مقابلہ بھی نہیں ہوا، صرف یہ کہ مبارزت ہوتی رہی ہے، کچھ مقابلے ہوتے رہے ہیں، جس طریقے سے جنگوں کے اندر پہلے ہوا کرتے تھے کہ پہلے ذرا زیادہ بہادر لوگ سامنے آ کر ایک دوسرے کو ذرا چیلنج کرے، لیکن کھلم کھلا جس کو مقابلہ کہتے ہیں اس کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ کو ایک امتحان لینا تھا اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ علیحدہ کرنا تھا، اس نے کر لیا. تو فرمایا کہ ہم نے بھیجی ان پر ایک زبردست ہوا، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھی بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے لشکر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ تم پر چڑھ کر آئے، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی. یہ اوپر اور نیچے کو یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کے مشرقی جانب جو ہے ایک سطح مرتفع شروع ہو جاتی ہے، یہ نجد کا علاقہ، نجد کہتے ہیں یہ اونچی جگہ کو، اور اگر آپ اس کے مغرب کی طرف دیکھیں تو وہ نیچے ڈھلوان ہے، اس لیے کہ ساحل کی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو جو ادھر سے آئے تھے قریش مکہ، وہ تو ساحل کی طرف سے آئے، تو وہ تو آئے نیچے سے، اور جو بنو غطفان کے قبائل تھے مشرق کے اندر بسنے والے، وہ آئے تھے چونکہ مشرق سے، تو وہ اوپر سے آئے. تو فرمایا اس جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، اور ہم محاورے میں کہیں گے جب نگاہیں پتھرا گئیں خوف سے اور دہشت سے، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ گلوں تک آ پہنچے، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کلیجہ منہ کو آ گیا، خوف اور دہشت سے کیفیت یہ ہو گئی. وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے ظن کرنے لگے، طرح طرح کے خیال تمہارے دلوں میں آنے لگے. وہ طرح طرح کے خیال کون سے، ان کی تفصیل آگے آ جائے گی. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ وقت تھا کہ آزما لیا گیا اہل ایمان کو، ابتلا میں ڈالا گیا اہل ایمان کو، اور ابتلا بھی چھوٹی موٹی نہیں، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں خوب ہلایا گیا جیسے کہ ہلایا جاتا ہے شدت کے ساتھ. یعنی ہمارا یہ امتحان کو معمولی امتحان نہیں تھا، بلکہ ہم نے خوب ہلا کر تھوک بجا کر دیکھ لیا کہ کون کیا ہے، کون کتنے پانی میں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ منافق لوگ اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، میرے نزدیک اس سے مراد وہی ہے کہ نفاق کی جو ابتدائی سٹیج ہے، وہ در حقیقت میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے اس دوران میں بھی، کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایمان ایمان لایا وہ تو اس کے بعد اس نے ٹوٹلی اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہر سے باد آباد. اور ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے لیکن یہ کہ ہمت نہیں ہے, جب کوئی مرحلہ آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں. اب ایسے لوگوں کی پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ معذرتیں کرنی شروع کرتے ہیں, جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتے ہیں, بلکہ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ مان لیتے ہیں کہ ہم سے خطا ہوئی, کمزوری ہوئی, ہم کو معاف کر دیا جائے, حضور اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار ہمارے لیے کیجئے. یہ پہلی سٹیج ہے. یہ تو اس میں نفاق کا نہیں کہا جائے گا, یہ ضعف ایمان کا معاملہ ہے. اس سے ذرا آگے چلے تو اب ذرا جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے, یہ پہلی سٹیج ہے نفاق کی. اور آگے بڑھے تو جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی, اور آگے بڑھے تو اہل ایمان کے جو مردانہ وار قربانیاں دے رہے تھے اللہ کے دین کے لیے ان سے بغض اور عداوت پیدا ہو, ان سے دشمنی پیدا ہو گئی, اور سب سے بڑھ کر دشمنی حضور سے ہو گئی کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے, ہمارے لیے ہر وقت جو ایک امتحان کی بات ہوتی ہے وہ ان کی وجہ سے. تو یہ ہے اصل میں سٹیجز نفاق کی. تو ابتدائی سٹیج کو قرآن مجید نفاق سے تعبیر کرنے کی بجائے فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں روگ ہے, اس بیماری کے جراثیم جو ہے وہ ابھی جڑ پکڑ رہے ہیں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے تو وعدہ نہیں کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا اور دھوکے کا وعدہ. ان کی جو نگاہیں تھیں ان وعدوں پر تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں تلے ہوں گے. حضور نے جنہوں نے حضور کا پیچھا کیا تھا گرفتار کرنے کے لیے جبکہ حضور ہجرت فرما رہے تھے, ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو یہ مختلف مواقع پر حضور نے یہ پیشن گوئیاں کی ہیں, لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ پیشن گوئی بھی موجود تھی جو سورہ بقرہ میں آ گئی تھی, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب یہ دونوں پیشن گوئیاں تھیں. منافقین کی نگاہ وہاں جمی ہوئی تھی, ان کا ہمیں تو سبز باغ دکھا کے مروا ڈالا, کہا ہم سے یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے اور حال ہمارا یہ ہے کہ جان پر بنی ہوئی ہے, بلکہ ان کے باقاعدہ الفاظ یہ نقل کیے گئے کہ ہم تو رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے, اس لیے کہ محسوس ہوئے پڑے, رسد منقطع ہے, کھانے کو کچھ ہے نہیں, فاقے پر فاقہ پڑ رہا ہے, تو ہمیں تو دھوکہ دے کر مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے ایک گروہ نے یہ بھی کہا, اب دیکھیے جن لوگوں کے اپنے حوصلے پست ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ڈیمورلائز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یا اہل یثرب, یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, اے یثرب والو اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی اب یہاں موقع نہیں ہے کہ تم مقابلہ کر سکو بچ سکو, تو لوٹ جاؤ کہیں کسی کونے کے اندر سر چھپا کر اپنی جان بچانے کی فکر کرو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور ان میں سے ایک جماعت آ کر حضور سے اجازت بھی مانگ رہی تھی, يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, کہہ کیا رہتے کہ حضور ہمارے گھر جو ہے وہ ننگے ہیں, یعنی گھروں پر حفاظت کا کوئی سامان نہیں, ہو سکتا ہے کہ گھروں پر حملہ ہو جائے, یا یہ کہ یہودی جو ہے حملہ آور ہو جائے, ہم کیا کریں گے, تو ہمیں تو اجازت دیجیے ہم اپنے گھروں پر جا کر کم سے کم اپنی عزت کی حفاظت کا سامان تو کریں. وما ہی اب اور, حالانکہ ان کے گھر جو ہے وہ بغیر حفاظت کے نہیں تھے, حضور نے اس کا بندوبست کیا تھا, بلکہ تمام خواتین کو ایک بڑی گڑھی کے اندر جمع کر کے اور وہاں پہرے کا انتظام جو ہے حضور نے کیا ہوا تھا, لیکن یہ کہ انہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا, وہ بہانے بنا رہے تھے جھوٹے. ان یریدون الا فرارا, در حقیقت تو یہ فرار کرنا چاہتے ہیں, فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے اس طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, اور اگر کہیں دشمن ان پر داخل ہو ہی جائے مدینے کے اطراف میں سے, ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ, پھر اگر انہیں دعوت دی جائے فتنے میں شرکت کی مسلمانوں ہی کے خلاف کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا مرتد ہو جائیں, مَا تَلَبَّصُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تھوڑی سی دیر شاید سوچے, اس سے زیادہ جو ہے توقف نہیں کریں گے, یہ فوراً ان کی دعوت کو لبیک کہیں گے, اپنی جانیں بچانے کے لیے دشمن کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کی گردنیں مارنے لگیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدَ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا پہلے کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے جب بھی معاملہ ہوگا. یہ تو سورہ انفال کے اندر آپ نے دیکھا تھا اللہ کا یہ حکم آیا تھا کہ جب بھی کبھی تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے تو کبھی پیٹھ نہ دکھانا, تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کا عہد جو ہے خاص طور پر وہ عہد جو اللہ سے کیا گیا ہو, ویسے تو وہ عہد بھی کہ جو انسان آپس میں کر لیتے ہیں, لیکن ان پر اللہ کو گواہ بنا لے تو وہ بھی عہد اللہ ہے، لیکن یہ کہ یہ تو معاہدہ ہی وہ ہے جو اللہ سے کیا گیا تھا، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کے عہد کے بارے میں تو بات پرس ہوگی. قل لن ينفعكم الفرار وان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، تمہیں ہرگز یہ فرار جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت یا قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ بھاگنا مفید نہیں ہوگا. کیا پتا ہے کہ گھر پہنچتے ہی موت تمہیں دبوچ لے، موت سے تو کہیں پر بھی کوئی مفر نہیں ہے، کہاں سے بھاگ کر کہاں چلے جاؤ گے؟ جیسا کہ آپ پڑھا ہے ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم ایسے قلعوں میں جا کر پناہ لے لو کہ جن کا پورا اہتمام پہرے کا کر لیا گیا ہو، ملک الموت کے لیے تو کوئی پہرا نہیں ہے، جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ جو آئے گا تو اسے تو کسی سے اجازت نہیں لینی ہے. قل لن ينفعكم الفرار وان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، اور سب سے بڑھ کر یہ نا کہ چند سال شاید تمہاری زندگیوں کے اور ہوں. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بھاگ کر جان بچا لوں، اچھا بالفرض تم نے جان بچا لی تو چند سال اگر اور بھی جی لو گے تو آخر کیا ہو جائے گا؟ لا تمتعون الا قليلا، تمہیں ساز و سامان نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، ان سے کہیے نبی کون ہے جو اللہ کا ہاتھ روک سکے اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکا ہو، شر کا کوئی فیصلہ تمہارے لیے کر چکا ہو، کوئی نقصان اس کی طرف سے تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہو، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر رحمت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو نہ اس کی رحمت کا روکنے والا کوئی ہے اور نہ اس کا کوئی فیصلہ اگر ہے آزمائش اور ابتلاء کا تو نہ اس کے آڑے آنے والا کوئی ہے. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی ولی اور مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. بابا ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی نہیں، ذرا سوچو، غور کر لو، ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اس طریقے سے ہر پکار پر تم ایسے چل دیتے ہو تیر کی طرح کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنے نفع اور نقصان کا تمہیں خیال ہی نہیں ہے. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، اور وہ خود پیچھے رہ رہے تھے تو اپنے دو بھائیوں سے بھی کہتے تھے آؤ ادھر، ذرا کہاں جا رہے ہو، ذرا رکو دیکھیں، انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شکل ایسی ہو کہ ہمارا کوئی معاملہ جو ہے کفار کے ساتھ بن جائے، ہم ان کے ساتھ کوئی مصالحت کر لیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے سخت آ گیا ہے، لہذا ذرا رکو. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ جنگ کا رخ کرتے ہی نہیں مگر بہت تھوڑے، قدر قلیل، نہ ہونے کے برابر. اشیحتا علیکم، وہ تمہارے بارے میں نہایت بخیل ہے، یعنی کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہیں فتح ہو، کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچے. فیضا جال خوف ہو، اور جب کوئی خوف کا وقت آ جاتا ہے، اندیشے اور خطرے کا مرحلہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ جان جانے کا بھی اندیشہ موجود ہے. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، تو اے نبی وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ اپنے ڈیلوں کے اندر پھرتی ہیں. خوف کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کے موت کا وقت آ گیا ہو، نزا کا عالم ہو اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ پھر رہی ہو ان کے ڈیلوں کے اندر، اس طریقے سے وہ گردش کرتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ خوف کا وقت چل گیا، امن آ گیا، معلوم ہو گیا دشمن اب گیا، یا یہ کہ کوئی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، سلقوکم بألسنت حداد، تو اب جو یہ تمہارے ساتھ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں تو ایسے جیسے کہ لوہے کی زبانیں ہوں، ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں، یہ وہی بالکل جو ہے محاورہ، ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہے کہ لوہے کی زبانیں، اور ہم نے اس کے لیے لفظ قینچی جو ہے لوہے کی ہوتی ہے کہ قینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں. اشیحتا علی الخیر، اور اگر کوئی مال غنیمت یا کوئی اور خیر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے تو دوسروں سے آگے بڑھ کر وہ اس پر یعنی جھکے پڑتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا حصہ جو ہے لائنز شیئر وہ انہی کو ملنا چاہیے. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اگر کوئی اعمال ہیں بھی تو حبس کر دیے. ظاہر بات ہے نمازیں تو پڑھتے تھے، وہ حضور کے ساتھ مسجد میں حاضری دینی پڑتی تھی اگر اپنے آپ کو مسلمان شمار کرانا ہے، تو یہ جو اعمال ان کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکارت کر دیا، حبس کر دیا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً کوئی مشکل بات نہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان کی دہشت کا بزدلی کا عالم یہ ہے کہ جبکہ وہ لشکر چلے گئے تھے تب بھی وہ کہتے تھے نہیں ابھی گئے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ذرا اور دو میل پیچھے ہٹ کے انہوں نے پڑاؤ لگا لیا ہو، کیا معلوم وہ ابھی پھر دوبارہ حملہ کرنے کی جو ہے وہ اسکیم بنا رہے ہیں، وہ اسٹریٹجی ان کی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر گئے ہیں. تو یحسبون الاحزاب لم یحسبوا وان یات الاحزاب یمدوا، اور اگر دوبارہ وہ فوجی حملہ آور ہو جائیں تو یہ خواہش کریں گے، ان کی تمنا یہ ہوگی، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ ہم اس وقت مدینے میں نہ ہوتے، بدوؤں کے ساتھ ہوتے ہم کہیں جنگلوں میں اور بیابانوں میں، یا سلونا کنم بائے کم، اور مسلمانوں تمہارے بارے میں وہاں بیٹھ کر خبریں لیتے رہتے کیا بنا، فتح ہوئی کہ شکست ہوئی، کون جیتا، بلو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ تمہارے مابین ہوتے بھی تو قتال میں تو حصہ نہ لیتے مگر بہت کم. اب جو آیت آ رہی ہے اگلی، یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ ہماری جو تقریریں ہیں اور وعظ ہیں ان کو مزین کرنے میں یہ آیت آیت مبارکہ جو ہے یہ بہت استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے حقیقی مفہوم کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے، نہایت عمدہ مثال، نہایت عمدہ نمونہ. اب یہاں اصل میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو حضور کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی یقیناً سنت ہے، اور اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اتباع اس کا لازم ہے کہ اتباع کرے. درجات ہیں ضرور کہ ایک سنت ایسی ہے جو بہت موقعہ ہے، ایک سنت وہ ہے کہ جس میں حضور کا کوئی قولی حکم بھی ہے، ایک سنت ایسی ہے کہ حضور کا عمل تو ہے لیکن آپ نے حکم اس کا نہیں دیا ہے اپنی زبان مبارک سے، تو وہ درجات تو ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی ہر ہر حرکت جو ہے وہ نورانی ہے، اس میں نور ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے. جو جتنی بھی آپ کا اتباع کرے گا اور جتنا بھی آپ کی نقل کرے گا یہ اس کے لیے یقیناً دینی اعتبار سے بہت پسندیدہ چیز ہے. لیکن اصل بات جو ہے اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ در حقیقت ایز اے ہول پوری شخصیت جو ہے وہ اسوہ بنتی ہے، وہ نمونہ بنتی ہے. اجزاء علیحدہ علیحدہ لے کر اس کو ہم اسوہ نہیں کہیں گے بلکہ پوری شخصیت. پوری شخصیت کا رخ کیا تھا؟ حضور کی توانائیاں کس کام میں لگ رہی تھیں؟ حضور کے اوقات کا اکثر و بیشتر کس کام میں لگ رہا تھا؟ حضور کی جد و جہد جو ہے وہ کیا تھی؟ اس کو اگر بحثیت مجموعی سامنے رکھیں گے تب اسوہ سامنے آئے گا. اور یہ آیہ مبارکہ آ رہی ہے قرآن مجید میں غزوہ احزاب کے ذمن، کہ اس سے پہلے بھی غزوہ احزاب کا ذکر ہے اور آگے پھر آ رہا غزوہ احزاب کا ذکر، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے اسوہ کہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا دینا، اور اللہ کے دین کے لیے بڑی سے بڑی امتحان اور آزمائش میں ثابت قدم رہنا، اور انسان جو ہے بڑے سے بڑے خطرے کو جھیلتے ہوئے اس میدان کے اندر جو ہے وہ ڈٹا رہے، یہ ہے اصل اسوہ. اس کے لیے حضور کا وہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جب بعض صحابہ نے شکوہ کیا کہ حضور دیکھیے فاقوں کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں کہ کمر دوہری نہ ہو جائے، تو حضور نے کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، وہاں بھی دو پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اگر صحابہ کدالے چلا رہے تھے تو حضور بھی کہیں بیٹھ کر آرام نہیں فرما رہے تھے بلکہ ساتھ ہی تھے، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر لا کر باہر پھینک رہے تھے، جہاں خندق کھود رہے تھے صحابہ تو وہاں سے آپ بھی اس کام میں لگے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ پوری شخصیت، اس کا رخ، اس کا انداز، وہ کیا اس کی ویلیوز ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی توانائیاں قوتیں کس کام کے لیے صرف کر رہے ہیں، اس سب کو جب حیثیت مجموعی سامنے رکھیں گے تو پھر وہ اسوہ بنتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن یہاں بہت عجیب نقطہ ہے، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں آیا تھا ہدل للمتقین، اور پھر آگے 23 رکوع میں آیا ہدل للناس، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور آغاز میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس میں تفریق کیا ہے؟ اپنی جگہ تو قرآن مجید میں ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن اس سے فائدہ تو وہی اٹھا سکتے ہیں کہ جن کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے. ابو جہل تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا اس قرآن سے، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس قرآن سے. تو معلوم ہوا کہ اپنی جگہ قرآن کا ہدایت تامہ اور کاملہ ہونا یہ اور بات ہے، اور قرآن سے استفادہ کون کریں گے اس کا ذکر علیحدہ ہے. یہی بات یہاں ہے، حضور کی شخصیت اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن فائدہ اٹھانے کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں. حضور کے اسوہ سے استفادہ کون کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تین شرطیں اس میں پوری ہوں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، یوم آخر کا یقین رکھتا ہو، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ. وہ شخص ہوگا جو اسوہ محمدی کو اپنی شخصیت میں کچھ جذب کرنے کے میں کامیاب ہو سکے گا. یہ نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے صرف ایک علمی طور پر اگر جان لے کہ حضور کا اسوہ یہ تھا تو وہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے یہ شرائط ہے. اب اس اسوہ پر جو عمل پیرا تھے صحابہ، ان کا ذکر آ رہا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. اب دیکھیں کس قدر کنٹراسٹ ہے، تضاد ہے کتنا. سچویشن ایک ہی ہے، منافق کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دے کے مروا دیا، سبز باغ دکھائے ہمیں، ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا. اہل ایمان کہہ رہے ہیں ہذا ما وعد اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وما زادوهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں اضافہ کیا ان کے لیے اندر اس پوری صورت حال نے مگر ان کے ایمان میں اور ان کے اسلام میں. اسلام اور تسلیم ایک ہی لفظ ہے، باب افعال اور باب تفعیل کا فرق ہے. ان کے اندر اور فدویت پیدا ہو گئی، ان میں ان کی جانساری میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان اور یقین کے اندر اضافہ ہو گیا. تو ان کا معاملہ یہ رہا، ان کا معاملہ یہ رہا، اور یہی در حقیقت مقصود تھا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دینا. اس کے بعد تو ایسی وہ سچویشن کلیئر ہو گئی کہ کوئی بڑا مقابلہ پیش ہی نہیں آیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، اہل ایمان میں وہ جوان ہمت جوان مرد لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنا عہد پورا کر چکے، اپنی نظر گزار چکے، یعنی جنہوں نے جانے دے دی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے تو سودے کی تکمیل ہو گئی نا، انہوں نے اپنی جانیں دے دی تو وہ تو سرخرو ہو گئے، سمک دوش ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب ہماری بھی باری آئے اور ہم بھی اپنے گردن کا، یہ جو اپنی گردنیں کٹوا کر اور اپنے کاندھوں کا شانوں کا یہ بوجھ اتروا کر اور ہم بھی سرخرو ہو جائیں، سمک دوش ہو جائیں، کہ ہمارا عہد جو ہے اپنے پروردگار کے ساتھ وہ کامل ہو جائے، اس کی تکمیل ہو جائے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ ڈٹے رہے اپنے اس عہد پر اور نبھایا انہوں نے اپنے اس معاہدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور منافقوں کو سزا دے اگر چاہے، یا یہ کہ ان پر ان کی توبہ جو ہے قبول فرما لے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ یہ تو سورہ توبہ میں جا کر بات آئی ہے کہ اب ان کی توبہ نہیں ہے، ان کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اس سے پہلے پہلے کہ جس کے اندر بھی کوئی صلاحیت ہے کہ اپنی اصلاح کر لے تو اس کو اصلاح کا موقع دیا گیا. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو اپنے غصے کے ساتھ، وہ سارا غضب اور غصہ جو لے کر آئے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے کر واپس چلے گئے. لن ینالو خیر، لم ینالو خیرا، انہیں کوئی خیر ہاتھ نہ آ سکا، کوئی کامیابی جو ہے ان کے پلے نہ پڑی. اور اتنے بڑے لشکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب دوبارہ جمع ہو سکے. چنانچہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد حضور نے یہ فرما دیا تھا مسلمانوں سے کہ لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم یغزونکم، اے مسلمانوں یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر چڑھائی کر کے آئے تھے، اب موقع نہیں آئے گا. ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے، اب تو ہماری طرف سے آغاز ہوگا. چنانچہ اگلے سال حضور وہ عمرے کے نیت کے ساتھ آپ نے سفر کیا اور اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی اور مکے والوں کو گویا کہ تسلیم کرنا پڑا کہ محمد الرسول اللہ کی بھی اب پوزیشن یہ ہے کہ از اے پاور ٹو ریکن ود، اب وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جن کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، وہ اپنے غضب اور غصے کو لے کر لوٹ گئے، لوٹا دیا اللہ نے، انہیں کوئی بھلائی ہاتھ نہ لگی. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے جنگ کے لیے خود ہی ذمہ داری لے لی. یعنی اہل ایمان کے اوپر تو میں نے جیسا کہہ دیا نا کہ کوئی بڑا مرحلہ آیا ہی نہیں، کوئی سخت جو ہے ایک دو بدو جنگ کی جو پوزیشن ہے وہ ہی نہیں. وکان اللہ قویاً عزیزاً, یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے اور زبردست ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب, اب یہ بنو قریظہ کا معاملہ ہے کہ بنو قریظہ نے چونکہ اس وقت بد عہدی کی اور وہ کفار کے ساتھ مل گئے تھے, لہذا جیسے ہی وہ لشکر چلے گئے اب حضور نے چڑھائی کی بنو قریظہ کے قلعے پر. انہوں نے پہلے تو کچھ مقابلہ کیا اور وہ اپنے قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گئے, لیکن بالآخر انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تسلیم کر لیا. اس لیے کہ ایام جاہلیت میں ان کا قبیلہ اور ان کا قبیلہ یہ حلیف تھے, تو ایک تعلق ابھی تک چلا آ رہا تھا کہ جو یہ فیصلہ کر دے. حضرت سعد نے تورات کی شریعت کے مطابق فیصلہ دیا کہ انہوں نے جو بدعہدی کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ جو ان کے اتنے ایسے جوان ہیں کہ جو جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, اور باقی لوگ جو ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا. تو فرمایا وانزل الذین ظاہروہم, اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا, جو ان کے پشت پناہ بنے تھے اہل کتاب میں سے, من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے, وقذف فی قلوبہم الرعب, اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا, فریقا تقتلون وتاسرون فریقا, اب ان میں سے ایک جماعت کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک جماعت کو تم نے اسیر بنا لیا ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, اور اللہ نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمینوں کا, وَدِيَارَهُمْ, اور ان کے گھروں کا اور قلعوں کا اور گڑھیوں کا, وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے مال و اسباب کا, وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور اللہ نے تمہیں ایک اور زمینیں بھی دے دی ہیں کہ جن پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے. یہ پیشن گوئی ہے ارض خیبر اور اس کی جو اراضی تھی نہایت زرخیز اس کے بارے میں, کہ وہ بھی اب کچھ عرصے کے بعد ہی تمہارے ہاتھ آنے والی ہے. یہودیوں کی جو یہ اہم قلعہ تھا خیبر, اور بلکہ قلعے تھے کئی جن میں سب سے بڑا یہ خیبر کا تھا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی, اب یہاں سے یہ دو رکوع ختم ہوئے کہ جن میں غزوہ احزاب کا ذکر تھا, اب آگے وہ جو مجلسی احکام ہیں, اور ان میں سیدھی سی بات پہلے یہ جان لیجئے کہ جو بھی آغاز ہوا ہے کسی بھی اصلاح کے عمل کا, فطری طور پر اسے ہونا چاہیے تھا حضور کے گھر سے. خواتین کے بارے میں جو بھی احکام شریعت کو دینے تھے اس کے لیے نمونہ کنہیں بنانا تھا؟ حضور کی ازواج کو. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اسی صورت میں وہ آیت ہم پڑھ آئے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. اب ظاہر بات ہے کہ حضور ویسے تو ہر اعتبار سے اسوہ حسنہ ہے, اسوہ کاملہ ہے, لیکن خواتین کی جو اپنی زندگی ہے, ان کی نسوانی زندگی ہے, اس میں تو اس کے لیے تو اسوہ حضور نہیں ہے, حضور مرد ہے. لہذا ضرورت ہے کہ کوئی اسوہ ہو مسلمان خواتین کے لیے, اور وہ اسوہ بننے کی صلاحیت رکھنے والی ظاہر بات ہے کہ ازواج مطہرات تھیں. لہذا اس اصلاح کے عمل کو شروع کیا ازواج مطہرات سے. اس کو کچھ لوگ اس زمانے میں جو ہے یہ غلط معنی پہنا دیتے ہیں کہ یہ باتیں, یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھے, حالانکہ در حقیقت جو باتیں ازواج مطہرات سے کی جا رہی ہیں وہی مقصود تھی پورے مسلمان معاشرے میں ان کو رواج دینا, لیکن اس کے لیے فطری جو تدریج اختیار کی گئی جو بالکل معقول اور منطقی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس اصلاح کے عمل کو شروع کیا جائے حضور کے اپنے گھر سے. اس کے لیے یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواج کا, کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تو تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش اور آرائش اس کی طالب ہو, فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر کچھ دے کر دنیا میں سے, اس لیے کہ اس کی کمی نہیں تھی حضور کے پاس, حضور کے پاس تو آتا تھا اور حضور بانٹ دیتے تھے, تو ان کو بھی دے کر جو ہے اپنے گھر سے رخصت کر سکتے تھے. فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور پھر تمہیں میں رخصت کر دوں گا بہترین انداز میں, بہرحال پھر میرے گھر میں تم نہیں رہ سکتے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم دنیا کی بجائے اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب بنو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ نے تم میں سے جو بھی احسان کی روش اختیار کریں گی ان کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کیا ہے. اس لیے کہ تم جب اس روش کو اختیار کرو گی تو تمام امت کی خواتین کے لیے تم اسوہ بن جاؤ گی, تم نمونہ بن جاؤ گی. اسی لیے فرمایا کہ جس کی حیثیت یہ ہو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی سزا دگنی ہوگی, اور وہ اگر نیکی کرے تو اس کو اجر بھی دوہرا ملے گا, اس لیے کہ اس کی نیکی سے لاکھوں کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا, اور اس کی لغزش جو ہے وہ لاکھوں کے لیے لغزش کا جواز پیدا کر دیں گی. جب ان سے ہو گیا تو چلو ہم سے کیا ہے, ہم سے تو دس گنا بھی زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لہذا فرمایا یا نساء النبی من یات من کن بفاحشة مبینۃ, جو بھی کوئی تم میں سے بالفرض کسی نے ارتکاب کیا کسی کھلی بے حیائی کا, یضاف لہ العذاب ضعفین, تو اسے جو سزا دی جائے گی وہ دگنی ہوگی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اللہ کے لیے یہ آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی بیویاں ہو تم تو تمہیں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے سکتا. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے کہ بیوی نوح کی بھی اور بیوی لوط کی بھی علیہ الصلاۃ والسلام وہ کفار کے ساتھ ہی رہی اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی. تو معلوم ہوا یہ رشتہ داری اور یہ تعلق جو ہے یہ آڑے نہیں آئے گی, تمہیں دگنی سزا ملے گی. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے گی, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن, تو ہم اسے اس کا اجر بھی دیں گے دو مرتبہ یعنی دوہرا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور اس کے لیے ہم نے بہت ہی باعزت روزی تیار کی ہوئی ہے. یا نساء النبی لستنک احد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اب یہ سب سے پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی نامحرم سے اجنبی سے بات کرنے کا موقع ہو جائے تو خضع کہتے ہیں کسی چیز کا جھک جانا, پست ہو جانا, تو ایسی نرم آواز سے بات نہ کرو. فیتمع الذی فی قلبہ مرض, کہ اگر کوئی شخص بالفرض ایسا ہے کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے, یعنی یہ کہ پرورٹڈ ایک مزاج کا انسان ہے, تو وہ کہیں کوئی امید کر بیٹھے کہ یہ لوچدار آواز سے بات کر رہی ہے تو شاید ان کا کوئی میری طرف کوئی میلان ہے, یا اگر میں کچھ پیش قدمی کروں تو شاید مجھے کوئی پازیٹو رد عمل جو ہے ملے, اس کی بجائے یہ کہ بات کرو تو بلکہ کرخت انداز میں بات کرو تاکہ دوسرے کو کوئی اور بات سوچنے کا کوئی کبھی کوئی خیال بھی اس کے دل میں نہ آئے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور بات کرو بالکل معروف, مطلب یہ ہے کہ جتنی بات ضروری ہو اتنی کی جائے, اس سے زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, دوسری ہدایت, اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں. تمہارا اصل دائرہ کار جو ہے وہ تمہارے گھر ہے, جو بھی تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے مابین ایک اسلامی معاشرے میں, کہ ان ڈور فرائض ہے کہ جو خواتین کے لیے ہے بنیادی طور پر, الا یہ کہ استثنائی حالات ہو, تو استثنائی حالات یا ایمرجنسی کے معاملات ہو اس کا معاملہ جو ہے وہ عام قانون کے تحت نہیں آتا. اور جو بھی باہر کے فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ ڈالے. تو قرار پکڑو اپنے گھروں میں, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور تم لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نمایاں ہو کر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے اندر پچھلی جاہلیت میں نکلا کرتی. ظاہر بات ہے کہ عرب معاشرہ جو تھا اس میں وہ ساری خرابیاں موجود تھیں, بلکہ یہ کہ جنسی اعتبار سے تو بڑی انارکی تھی وہاں, وہاں تو معاشروں کے تذکرے جو ہیں کھلم کھلا کیے جاتے تھے, قصیدے بڑے بڑے شعراء کہتے تھے کہ جن میں بڑی اریا انداز میں وہ اپنے معاشروں کی تفصیل بیان کرتے تھے. تو عورتوں کے اندر بھی یہ ایک جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح بن ٹھن کر نکلنا کہ خامخواہ نگاہوں میں کھوبے اور خامخواہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. برجا کہتے ہیں کسی چیز کا نمایاں ہو جانا, برازا رے کے ساتھ بھی آتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا. برج اسی لیے ان کو کہتے ہیں, اونچی جگہوں کو برج کہتے ہیں, کہ پچھلے زمانے میں جو شہروں کی فصیلیں ہوتی تھیں ان پہ وہ برج بنے ہوتے تھے, تو دور سے جب آتا تھا کوئی تو اسے سب سے پہلے وہ برج نظر آتا تھا, نمایاں ترین چیز جو ہے وہ برج ہے. تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے, بلا تبر رجنا, اس طرح نمایاں ہو کر نہ نکلو کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤ. بلا تبر رجنا تبرج الجاہلیت الاولی, جیسے کہ پچھلی جاہلیت کے دور میں تم کرتی تھی. واقمن الصلاۃ واتین الزکات, اب یہ دو چیزیں تو ہو گئیں, یہ کہہ سکتے ہم کہ منفی انداز ہے, اب ایک پازیٹو رول دیا جا رہا ہے. تمہاری قوتوں کا, صلاحیتوں کا, ذہانت کا, فطانت کا ایک میدان ہے, جولان گاہ ہے, آؤ اس میں ہمت کرو, اس میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرو. وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, واطعن اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اور اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے جیسے کہ پاک صاف کیا جاتا ہے. اہل البیت کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس سے پہلے غالباً سورہ ہود میں آ چکا ہے کہ اہل البیت کون ہے؟ گھر والے, بیویاں جو ہیں وہ اصل اہل بیت ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت سارا کو فرشتوں نے کہا اہل البیت. تو یہاں پر بھی وہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے. ساری گفتگو بھی ازواج النبی سے ہو رہی ہے, یعنی کوئی آخر سیاق سباق ہوتا ہے کسی کلام کا. تو یہاں اہل بیت کے معنی جو ہے وہ لے جانا حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت حسن, حضرت حسین, یہ بالکل ایک بے تکی بات ہے. ایک حدیث ضرور آتی ہے, وہ ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ حضور نے جب ان کو جمع کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اس کا مطلب ہے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, بس بھی شامل کر دیجئے تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ بات غلط ہو جائے گی. اس لیے قرآن مجید تو اہل بیت کہہ رہا ازواج مطہرات کو. تو حضور کو جو شفقت اور محبت تھی اس کو آپ نے کہا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, ان کو بھی ان میں شامل فرما. اس میں ہمیں قطن کوئی اعتراض نہیں, ہم مانتے. تو یہاں فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں, تمہیں تو اس طرح پاک صاف کر دینا چاہتا ہے اللہ, کیوں وہ میں بیان کر چکا ہوں, تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. اگر تمہارے اندر کوئی رہ گئی کسی درجے میں بھی کوئی بات جو ہے جو معیاری نہ ہو, تو پھر تو وہ جو اسوے والا معاملہ ہے وہ تو پھر پیدا نہیں ہو سکے گا. تو یطہرکم تطہیرا, یہ گویا کہ زور دینے کا جو میکسیمم انداز ہے وہ عربی زبان کا, وہ یہاں آگے آئے. تطہیر باب تفعیل سے خوب پاک کرنا, میں نے کئی مرتبہ بتایا افعال اور تفعیل میں یہ فرق ہے. تو اے نبی کی بیویوں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو, ہر آلائش کو بالکل دور کر کے تمہیں خوب پاک صاف کر دے, جیسے کہ پاک صاف کرنے کا حق ہے. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اور ذرا یاد کیا کرو, توجہ کرو جو چیز کہ تمہارے گھروں میں تلاوت کی جا رہی ہے, یعنی اپنے نصیب پر فخر کرو, اپنی قسمت پر ناگا ہو کہ یہ تمہارے حجرے ہیں جن میں محمد رسول اللہ پر وحی نازل ہو رہی ہے اللہ کی, اور وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو تمہاری تو تمام تر توجہات جو ہیں, دنیا کی عام عورتوں کی توجہات ہوتی ہے, لباس ہے, زیور ہے, یہ ہے, وہ ہے, وضع قطع ہے, آسائش ہے, سامان ہے. یہاں فرما دیا گیا کہ تم اپنی توجہ کو بالکل ان چیزوں سے ہٹا کر اور بالکل ان چیزوں پر مرتکز کر دو کہ یہ دولت, یہ ہن جو تمہارے گھروں میں برس رہا ہے, یہ قرآن جو تمہارے حجروں میں نازل ہو رہا ہے, جس کو محمد رسول اللہ تمہارے حجروں کے اندر تلاوت فرما رہے ہیں, ان کو یاد کرو, ان آیات الہیہ کو حرز جاں بناؤ, اس کی حکمت کو اپنی شخصیتوں میں اور اپنے قلوب و اذہان کے اندر جذب کرو. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المسلمین.